أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی تھی سورہ حدید کی آیت نمبر پہلی آیت سے لے کر چھٹی آیت تک ہے، ان کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی پاک بیان کرتا ہے، اور تمام زمین و آسمان میں اسی کا راج اسی کی بادشاہی ہے، اور تمام زمین و آسمان کا اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں بنانا ذکر فرمایا، اور پھر عرش اعظم پر قائم ہونا، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے چڑھتا ہے ان کی طرف یا زمین میں داخل ہوتا ہے اسی طرح اس سے پوری طرح باخبر ہونا، اور دن اور رات کا ایک دوسرے میں داخل ہونے کی قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے. اب ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. آمنو، یقین لاؤ، باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقو، اور خرچ کرو، مما، اس میں سے، جعلکم مستخلفین فیہ، جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اپنا نائب کر کے، فالذین، سو جو لوگ، آمنو منکم، تم میں سے یقین لائے ہیں، وانفقو، اور خرچ کرتے ہیں، لہم اجر کبیر، ان کو بڑا ثواب ہے. وما لکم، اور تم کو کیا ہوا کہ لا تؤمنون باللہ، یقین نہیں لاتے اللہ پر، والرسول یدعوکم، اور رسول بلاتا ہے تم کو، لتؤمنوا، کہ یقین لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم، اور لے چکا ہے تم سے عہد پکا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ماننے والے. هو الذی، وہی ہے، ينزل، جو اتارتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات بینات، آیتیں صاف، لیخرجکم، کہ نکال لائے تم کو، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، اجالے میں، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ، اور اللہ تم پر، لَرَؤُوفٌ، نرمی کرنے والا ہے، رَحِيمٌ، مہربان. وما لکم، اور تم کو کیا ہوا ہے، اللہ تنفقو، کہ تم خرچ نہیں کرتے، خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وللہ میراث السماوات والارض، وللہ میراث، اور اللہ ہی کو بچ رہتی ہے ہر شے، السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں. لا یستوی نہیں برابر، منکم تم میں، من انفق جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور لڑائی کی، اولئک اعظم درجہ ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے، من الذین ان لوگوں سے جو کہ انفقوا خرچ کریں، من بعد اس کے بعد، وقاتلوا اور لڑائی کریں، وکلن اور سب سے، وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے، الحسن خوبی کا، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. من ذا الذی کون ہے ایسا کہ یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا پھر وہ اس کو قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا اچھی طرح، فیضائفہ پھر وہ اس کو دونا کر دے، فیضائفہ لہو پھر اس کو دونا کر دے اس کے واسطے، ولہو اور اس کو اجر کریم ملے ثواب عزت کا. خلاصہ تفسیر ان آیات کا یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو. اس عنوان استخلاف یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اپنا خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے چند امور کا، اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے مال دیا انسان کو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کو جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں خرچ کرے. اس استخلاف میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مال تم سے پہلے اور کسی کے پاس تھا اور اسی طرح تمہارے بعد کسی اور کے ہاتھ میں چلا جاوے گا، بس جب یہ صدا رہنے والی چیز نہیں تو اس کو اس طرح جوڑ جوڑ کر رکھنا کہ ضروری مصرف میں بھی خرچ نہ کیا جاوے حماقت کے سوا کیا ہے. سو اس حکم کے موافق جو لوگ تم میں سے ایمان لے آوے اور ایمان لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں ان کو بڑا ثواب ہوگا، اور جو لوگ ایمان نہ لاویں ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے اس کا کون سا سبب ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اسی میں ایمان بالرسل بھی آ گیا، یعنی اللہ پر ایمان لانا، جب تک اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے گا تو اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے اس کا. حالانکہ دواعی قویہ ایمان لانے کے موجود ہیں، دواعی معنی دعوت دینے والی چیزیں، یعنی جن میں اللہ کی خالقیت کا ثبوت ہے اور ایمان کا اور اسلام کا ثبوت ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رسالت دلائل سے ثابت ہے تم کو اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر اس کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ایمان لاؤ. ایک تو ثبوت یہ ہوا، داعی یہ ہوا، اور دوسرا داعی یعنی ثبوت خود خدا نے تم سے ایمان لانے کا میثاق یعنی عہد لیا تھا، الستو بربکم نے عہد لیا تھا، جس کا اجمالی اثر تمہاری فطرت میں بھی موجود ہے، اور اللہ کے رسول جو معجزات اور دلائل لے کر آئے انہوں نے بھی اس کی یاد دہانی کی. سو اگر تم کو ایمان لانا ہو تو یہ دواعی کافی ہیں، دواعی داعی کی جمع ہے، یعنی یہ ثبوت اور معجزات اور اللہ اور اس کے رسول کا اللہ کی طرف بلانا، یہ سب کافی ہیں، ورنہ پھر ایمان لانے کے لیے کس داعی کا انتظار ہے. کقولہ تعالی فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، یعنی پھر اور کون سی ایسی بات ہے جو اللہ اور اس کی آیات کے بعد تم اس ایمان لاؤ گے، اور کون سی ایسی بات ہے. آگے اس مضمون والرسول کی اور شرح ہے کہ وہ ایسا رحیم ہے، یعنی والرسول کہ اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں بلاتا ہے، وہ ایسا رحیم ہے کہ اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف صاف آیتیں بھیجتا ہے جو حسن عبارت اور اعجاز خاص یعنی خاص معجزوں کی وجہ سے مقصود پر واضح دلالت کرتی ہے، تاکہ وہ بندہ خاص تم کو کفر اور جہل کی تاریکیوں سے ایمان اور علم حقائق کی روشنی کی طرف لا دے. اور بے شک اللہ تمہارے حال پر بڑا شفیق مہربان ہے کہ اس نے ایسا اندھیریوں سے نکالنے والا تمہاری طرف بھیجا. اور اس مضمون میں تو ایمان نہ لانے پر سوال تھا، اب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے پر سوال ہے. یعنی پہلی آیت میں تو یہ تھا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے، کیا سبب ہے، اور دوسری آیت میں اب یہاں سے یہ مضمون شروع رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں حج نہیں کرتے. تو فرمایا کہ تمہارے لیے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, حالانکہ اس کا بھی ایک قوی داعی موجود ہے, یعنی قوی ثبوت موجود ہے, اور وہ یہ کہ سب آسمان و زمین آخر میں اللہ ہی کا رہ جاوے گا. جب سب مالک مر جاویں گے اور وہی وہ رہ جاوے گا, پس جب سب مال ایک روز چھوڑنا ہی ہے تو خوشی سے کیوں نہ دیا جاوے کہ ثواب بھی ہو, اور آسمان کا ذکر کرنا باوجود یہ کہ کوئی مخلوق اس کی مالک نہیں. شاید اس نقطے کے لیے ہو کہ جیسے آسمان بلا شرکت اس کی ملک ہے, اسی طرح زمین بھی حقیقت کے اعتبار سے تو فی الحال بھی اسی کی ملک ہے, اور آخر کار ظاہری طور پر بھی اسی کی ملک رہ جائے گی. یعنی آخرت میں سب مر جائیں گے, سب کچھ فنا ہو جائے گا, سارا کچھ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ ہی کا رہ جائے گا. آگے خرچ کرنے والوں کے درجات کا تفاضل یعنی برتری بتلاتے ہیں کہ وہ خرچ کرنا بوجہ معمور بھی, یعنی شریعت میں حکم کیا گیا کام اس کو کہتے ہیں معمول بھی, جن کاموں کا حکم کیا گیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بوجہ معمول بھی ہونے کے ہر ایک کے لیے جو ایمان لا کر خرچ کرے موجب اجر ہے. لیکن پھر بھی اس میں تفاوت ہے یعنی مرتبے ہیں. وہ یہ کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے فی سبیل اللہ خرچ کر چکے اور فی سبیل اللہ لڑ چکے, اور جو کہ بعد فتح مکہ کے لڑے اور خرچ کیا, دونوں برابر نہیں, بلکہ وہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد میں خرچ کیا اور لڑے. اور یوں اللہ تعالیٰ نے بھلائی یعنی ثواب کا وعدہ تو سبھی سے کر رکھا ہے, یعنی پہلے والوں سے بھی اور بعد والوں سے بھی, اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی پوری خبر ہے, اس لیے ثواب دونوں وقت کے عمل پر دیں گے. اس لیے جن لوگوں کو موقع فتح مکہ کے قبل خرچ کا نہیں ملا, ہم ان کو بھی ترغیباً کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح یعنی خلوص کے ساتھ قرض کے طور پر دے, پھر خدا تعالیٰ اس دیے ہوئے ثواب کو اس شخص کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور مضاعفت یعنی بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اجر پسندیدہ تجویز کیا گیا ہے. مضاعفت یعنی بڑھانے سے تو مقدار بڑھا دینے کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ اس کو بڑھائے گا, اور لفظ کریم سے اس اجزاء کی کیفیت بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے, یعنی جزا بھی بہترین ہوگی, بڑی ہوئی بھی ہوگی اور بہترین بھی ہوگی. اب آتے ہیں معارف و مسائل کی طرف. اس آیت کے تحت وقد اخذ میثاقکم کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا, اس سے میثاق ازل بھی مراد ہو سکتا ہے جبکہ حق تعالیٰ نے مخلوقات کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وجود میں آنے والی تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کے رب العالمین ہونے کا اقرار اور عہد لیا تھا, جس کا قرآن پاک میں اس آیت کے ذریعے ذکر ہے. الستو بربکم قالوا بلا, یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب ارواح نے سب روحوں نے جمع ہو کر یہ جواب دیا تھا بلا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں, ان الفاظ سے آیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میثاق سے وہ عہد و میثاق مراد ہو جو پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کے متعلق کیا گیا تھا. سورہ آل عمران کی آیت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے, تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. اللہ نے ان پیغمبروں سے کہا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو یعنی اس پر عہد کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو, تو تمام انبیاء اور امتوں نے یہ اقرار کیا تھا. قال فاشهدوا کہ ہم گواہی دیتے ہیں, اور پھر قالوا اقررنا کہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, تمام انبیاء نے عرض کیا. اور قال فاشهدوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہ رہو, وانا معکم من الشاہدین اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو یہ قد اخذ میثاقکم سے مراد یہ دونوں قسم کے عہد ہو سکتے ہیں, کہ یا تو عالم ارواح کا عہد یا مختلف انبیاء اور ان کی امتوں سے لیے گئے عہد کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آئیں گے تو تم سب ان کی تصدیق کرو گے اور تم سب گواہ ہوں. ان کنتم مؤمنین, جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم کیوں ایمان نہیں لاتے ہو جبکہ تم سے تم کو رسول بھی بلاتا ہے اور جبکہ تم سے عہد بھی لیا گیا ان کو تم مؤمنین یا اگر تم واقعی مومن ہو. اس میں دو تفسیریں ہیں کہ یا تو یہ آیت کفار کے لیے ہو سکتی ہے کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے لا تؤمنون باللہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے یعنی کہ کافر ہیں. تو اگر اس میں کافروں سے خطاب ہے تو ان کے مومن نہ ہونے پر تنبیہ سے پہلے آ چکی ہے تو پھر ان کو یہ کیسے کہنا درست ہوگا کہ اگر تم مومن ہو. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ آیت کفار سے خطاب ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار اور مشرکین بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان کے مدعی تھے یعنی اللہ کو مانتے تھے. بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. تو مطلب آیت کا یہ ہوا کہ تم جو اللہ پر ایمان رکھنے کے مدعی ہو یعنی تم تو کہتے ہو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر ایمان باللہ کی صحیح اور معتبر صورت اختیار کرو جو اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ. اور آسان ترجمہ قرآن میں ایک قول اور بیان کیا گیا ہے جس کو راجح بھی قرار فرمایا ہے کہ یہ خطاب ان حضرات سے ہے جو اس وقت کچھ ایمان میں ضعف رکھتے تھے. تو اس کا ترجمہ پھر یہ ہوگا کہ اگر تم واقعی مومن ہو یعنی کہ پورے طریقے سے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یہ ہوا ان کنتم مؤمنین میں کے بارے میں اشکال اور اس کا جواب. اور وللہ میراث السماوات والارض میراث اللہ اصل میں اس ملکیت کو کہا جاتا ہے یعنی جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ اللہ ہی کے لیے بچ رہنے والا ہے اللہ ہی کی میراث ہے اللہ ہی کی ملک ہے. تو میراث اصل میں اس ملکیت کو کہا جاتا ہے جو پچھلے مالک کے انتقال کے بعد اس کے بعد زندہ رہنے والے وارثوں کو ملا کرتی ہے اور یہ ملک جبری ہوتی ہے مرنے والا چاہے یا نہ چاہے جو وارث ہوتا ہے ملکیت اس کی طرف خود بخود منتقل ہو جاتی ہے. یہاں حق تعالیٰ کی ملکیت آسمان و زمین کو میراث کے لفظ سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ تم چاہو یا نہ چاہو جس چیز کے مالک آج تم سمجھے جاتے ہو وہ سب بالآخر حق تعالیٰ کی ملکیت خاصہ میں منتقل ہو جائے گی. مراد یہ ہے کہ اگرچہ حقیقی مالک تمام اشیاء عالم کا پہلے بھی حق تعالیٰ ہی تھا مگر اس نے اپنے فرض سے کچھ اشیاء کی ملکیت تمہارے نام کر دی تھی اور اب وہ ظاہری ملکیت بھی تمہاری باقی نہیں رہے گی بلکہ حقیقتاً اور ظاہراً ہر طرح اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہو جائے گی. اس لیے اس وقت جب کہ تمہیں ظاہری ملکیت حاصل ہے اگر تم اللہ کے نام پر خرچ کر دو گے تو اس کا بدل تمہیں آخرت میں مل جائے گا. اس طرح گویا اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوئی چیز کی ملکیت تمہارے لیے دائمی ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے رہ جائے گی. ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نے ایک بکری ذبح کی جس کا اکثر حصہ تقسیم کر دیا صرف ایک درد گھر کے لیے رکھ لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس بکری کے گوشت میں سے تقسیم کے بعد کیا باقی رہا. میں نے عرض کیا کہ ایک درد رہ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری بکری باقی رہی صرف یہ درد باقی نہیں رہا جس کو تم باقی سمجھ رہی ہو کیونکہ ساری بکری اللہ کی راہ میں خرچ کر دی گئی وہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے باقی رہے گی اور یہ دست جو اپنے کھانے کے لیے رکھا ہے اس کا آخرت میں کوئی معاوضہ نہیں اس لیے یہ یہیں فنا ہو جائے گا. گزشتہ آیات میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تاکید بیان فرمانے کے بعد اگلی آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ جس وقت بھی خرچ کیا جائے ثواب تو ہر ایک پر ہر ایک حال میں ملے گا لیکن ثواب کے درجات میں ایمان اور اخلاص اور مسابقت یعنی سبقت تحل کرنے کے اعتبار سے فرق ہوگا. اسی لیے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل یعنی مسلمانوں میں فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور مومن ہو کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. دوسرے وہ جو فتح مکہ کے بعد جہاد میں شریک ہوئے اور فی سبیل اللہ خرچ میں بھی. یہ دونوں قسمیں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں بلکہ درجات ثواب کے اعتبار سے ان میں تفاضل یعنی برتری ہے. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے اور خرچ کرنے والے درجہ ثواب کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں. دوسری قسم سے یعنی جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلامی خدمات میں شرکت کی آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دو طبقے قرار دیے ہیں، ایک وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو کر اسلامی خدمات میں حصہ لیا، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یہ کام کیا۔ پہلے لوگوں کا مقام بنسبت دوسرے لوگوں کے یعنی بعد والے لوگوں کے اللہ کے نزدیک بلند ہونے کا اعلان اس آیت میں فرمایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے ان کے سامنے مسلمانوں کی قلت اور ضعف اور اس کی وجہ سے مشرکین کی ایذاؤں کا جو سلسلہ تھا، خصوصاً ابتدائے اسلام کے وقت کہ اسلام و ایمان کا اظہار کرنا بھی اپنی جان کی بازی لگانے اور اپنے آپ کو اور گھر بار کو ہلاکت کے لیے پیش کر دینے کے مرادف تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان حالات میں جنہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور پھر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور دین کی خدمت میں اپنے جان و مال کو لگایا، ان کی قوت ایمان اور اخلاص عمل کو دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ رفتہ رفتہ حالات بدلتے گئے، مسلمانوں کو قوت حاصل ہوتی گئی، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ فتح ہو کر پورے عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس وقت جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر داخل ہوں گے، اس کا ظہور ہوا کیونکہ بہت سے لوگ اسلام کی حقانیت پر تو یقین رکھتے تھے مگر اپنے ضعف اور مخالفین اسلام کی قوت اور شوکت اور ان کی ایذاؤں کے خوف سے اسلام اور ایمان کا اظہار کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ اب ان کی راہ سے یہ رکاوٹ دور ہو گئی تو فوج در فوج ہو کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں ان کا بھی احترام اور احترام کیا ہے اور ان کے لیے بھی مغفرت و رحمت کا وعدہ دیا ہے، لیکن یہ بتلایا کہ ان کا درجہ اور مقام ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے اپنی ہمت اور اولوالعزمی اور قوت ایمان کے سبب مخالفتوں اور ایذاؤں کے خوف و خطر سے بالاتر ہو کر پہلے ہی اپنے اسلام کا اعلان کیا اور آڑے وقت میں اسلام کے کام آئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عزم و ہمت اور قوت ایمان کے درجات متعین کرنے کے لیے فتح مکہ سے پہلے اور بعد کے حالات میں ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے آیت مذکورہ میں فرمایا کہ یہ دونوں طبقے برابر نہیں ہو سکتے۔ آیات مذکورہ میں اگرچہ صحابہ کرام میں باہمی درجات کا تفاضل کا ذکر کیا گیا ہے یعنی ایک دوسرے پر برتری، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی باوجود باہمی فرق مراتب کے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت و مغفرت کا وعدہ سبھی کے لیے کر لیا ہے۔ یہ وعدہ صحابہ کرام کے ان دونوں طبقوں کے لیے ہے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور مخالفین اسلام کا مقابلہ کیا۔ اس میں تقریباً صحابہ کرام کی پوری جماعت شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسے افراد تو شاذ و نادر ہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ کے لیے کچھ خرچ بھی نہ کیا ہو اور مخالفین اسلام کے مقابلے و مقاتلے میں بھی شریک نہ ہوئے ہوں۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ اعلان مغفرت اور رحمت پوری جماعت صحابہ کرام کے لیے عام اور شامل ہے۔ اور ابن حزم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ سورہ انبیاء کی یہ آیت ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسہا وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون، یعنی جن لوگوں کے لیے ہم نے حسنہ کو مقرر کر دیا ہے وہ جہنم سے ایسے دور رہیں گے کہ اس کی تکلیف و آوازیں بھی ان کے کانوں تک نہ پہنچیں گی اور اپنی دلخواہ نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کلم وعد اللہ الحسنہ میں جن کے لیے حسنہ کا وعدہ ہوا ان کے لیے جہنم کی آگ سے بہت دور رہنے کا اعلان ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کی ضمانت دے دی کہ حضرات صحابہ صادقین و آخرین میں سے کسی سے بھی اگر عمر بھر میں کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا ہو تو وہ اس پر قائم نہ رہے گا، توبہ کرے گا، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصرت اور دین کی خدمات عظیمہ اور ان کی بے شمار حسنات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے اور ان کی موت اس سے پہلے نہ ہوگی کہ ان کا گناہ معاف ہو کر وہ صاف اور بے باک ہو جائیں، یا دنیا کے مصائب و آفات اور زیادہ سے زیادہ کوئی معمولی تکلیف برزخ میں ان کے سیئات کا کفارہ ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام امت کی طرح نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک واسطہ ہے۔ ان کے بغیر نہ امت کو قرآن پہنچنے کا کوئی راستہ ہے اور نہ معانی قرآن اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے اسلام میں ان کا ایک خاص مقام ہے، ان کے مقام کتب تاریخ کی ہر کے روایات سے نہیں پہچانے جاتے، کتب تاریخ کی رتب و یابس روایات سے نہیں پہچانے جاتے بلکہ قرآن و سنت کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں، یعنی تاریخ کی اس معاملے میں کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن و حدیث کے آگے ہیں۔ ان میں سے اگر کسی سے کوئی لغزش اور غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ اکثر اجتہادی خطا ہوتی ہے جس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ حسب تصریح احادیث صحیحہ ایک اجر ہی ملتا ہے، یعنی ان سے خطا بھی ہو جائے اجتہاد کی وجہ سے تو بھی ان وہ معذور ہوں گے، ان کو اجر ملے گا. اور فی الواقع اگر کوئی گناہ ہو ہی گیا ہو تو اول تو وہ ان کے عمر بھر کے اعمال حسنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی نصرت اور خدمت کے مقابلے میں زبردست قربانیوں میں صفر کی حیثیت رکھتا ہے. پھر ان میں خشیت اور خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ معمولی سے گناہ سے بھی لرز جاتے اور فوراً توبہ کرتے اور اپنے نفس پر اس کی سزا جاری کرنے کی کوشش کرتے. کوئی اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیتا اور جب تک توبہ قبول ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے بندا کھڑا رہتا. اور پھر ان میں سے ہر ایک کی حسنات اتنی ہیں کہ وہ خود گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں. ان سب پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کی مغفرت کا عام اعلان اس آیت میں اور دوسری آیت میں فرما دیا. اور صرف مغفرت ہی نہیں بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما کر اپنی رضا کی بھی سند دے دی. اس لیے ان کے آپس میں جو اختلافات اور مشاجرات پیش آئے ان کی وجہ سے ان میں سے کسی کو برا کہنا یا اس پر طعنہ پیشنی کرنا قطعاً حرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق موجب لعنت اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا ہے، نعوذ باللہ من. آج کل تاریخ کی جھوٹی سچی قوی ضعیف روایات کی بنا پر جو بعض لوگوں نے بعض حضرات صحابہ کو مورد طعن اور الزام بنایا ہے، اول تو اس کی بنیاد جو تاریخی روایات پر ہے وہ بنیاد ہی متزلزل ہے، اور اگر کسی درجے میں ان روایات کو قابل التفاق مان بھی لیا جائے تو قرآن و حدیث کے کھلے ہوئے ارشادات کے خلاف ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ سب مغفور ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرما دیا اوپر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اللہ سے راضی. یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں پوری امت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کی تعظیم اور تکریم، ان سے محبت رکھنا، ان کی مدح و ثنا کرنا واجب ہے، اور ان کے آپس میں جو اختلافات پیش آئے ان کے معاملات میں سکوت کرنا، خاموش رہنا، کسی کو مورد الزام نہ بنانا لازم ہے. عقائد اسلامیہ کی تمام کتابوں میں اس اجماعی عقیدے کی تصریحات موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو سازشی لوگ ہیں جو صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں اور دین میں کوئی اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہم کو ان کے شر سے حفاظت فرمائے، ہماری ان کے شر سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم.